أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ نور کی آیات چل رہی ہیں. ان آیات میں جو پہلے آیات تھیں, سب سے پہلی شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے جو مضامین اس میں ارشاد فرمائے ان کا تعلق عفت عصمت سے تھا, بے حیائی کی اور فواحش کے کام سے روکنے کے احکامات تھے. اسی سلسلے میں زنا اور اس کے متعلق سزاؤں کا ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد استیزان کا مسئلہ بیان کیا کہ استیزان سے مراد ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ یا کسی کے کمرے میں جاؤ تو اس سے اجازت لے کر اندر داخل ہو, بغیر اجازت کے اندر نہ آؤ. اس کے بعد پھر کل پچھلے ہفتے کے درس میں جو آیات آئیں ان میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے پردے کے احکامات ارشاد فرمائے اور یہ فرمایا کہ کن سے پردہ ہے کن سے پردہ نہیں ہے, عورت کی ستر کیا ہے مرد کی ستر کیا ہے, یہ سارے مسائل باتیں بیان فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے یہ اب ان آیات میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ انسان, چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے اور ایک فطری دین ہے, انسان کی طبعی جو خواہشات ہیں, انسان کی جو ضروریات ہیں, ان کا شریعت نے ضرور کوئی نہ کوئی حل بتایا ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز پر پابندی لگا دی گئی اور وہ انسان کی ضرورت ہے, انسان کی فطرت ہے, تو وہ فطرت اور ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اس کا کوئی حکم شریعت نہ بتائے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ضرور وہ حکم بتاتے ہیں. چونکہ ان سب باتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پردہ کرو, زنا نہ کرو, اس کے پر سزائیں بھی بیان کی گئیں, تو پھر انسان کے اپنے فطری جذبات کیسے پیدا پورے ہوں اور کب پورے ہوں, اس کے پھر احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اپنے انسان کے اپنے جذبات کا, انسان کے اپنی خواہشات کا اللہ رب العزت نے ایک راستہ رکھا ہے اور اس کے کچھ البتہ حدود ہیں, اس کے کچھ قاعدے ہیں, اس کے کچھ شرائط ہیں کہ ان کو کس طریقے سے انسان اس کا کس طریقے سے انسان اس کو پورا کرے. یہاں پر جو آیات شروع ہو رہی ہیں فرمایا کہ وَأَنْكِحُ الْآيَامَ مِنْكُمْ, کہ تم ان عورتوں کا نکاح کرو. مراد اس سے وہ ہیں, آیاما ایم کی جمع ہے, اس کے معنی آتے ہیں ایسے مرد یا ایسی عورتیں جن کا نکاح موجود نہ ہو. اب نکاح موجود نہ ہونے کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بالکل ہی نکاح نہیں ہوا, اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ طلاق ہو گئی اس لیے کوئی عورت نکاح کی حالت میں نہیں ہے, یا کوئی مرد نکاح کی حالت میں نہیں ہے, یا ان کے شوہروں کا یا ان کی بیویوں کا کسی کا انتقال ہو گیا اس وجہ سے وہ نکاح کی حالت میں اب نہیں ہے, تو فرمایا کہ ان لوگوں کو تم خالی مت چھوڑو، ان کے اولیاء سے بات یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو لوگ بغیر نکاح کے ہیں اور ان کے اندر صلاحیت ہے نکاح کرنے کی، نکاح کرنے کی صلاحیت کا مطلب ہوتا ہے کہ مالی طور پر بھی صلاحیت ہو کہ وہ نکاح کر سکتے ہوں، بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہوں، بیوی کا نان نفقہ دے سکتے ہوں، اور جسمانی صحت بھی ان کی ایسی ہو کہ وہ حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں، بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہوں، اور بیوی بھی اس حالت میں ہو، عورت بھی اس حالت میں ہو کہ اگر وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح میں ہو تو وہ اس کے حقوق ادا کر سکے، تو اس کو فرماتے ہیں کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم لوگ نکاح کر دو ایسے مردوں کا اور ایسی عورتوں کا جو اس وقت نکاح کی حالت میں نہیں ہیں، والصالحین، اور ان کے اندر نکاح کی صلاحیت بھی ہو. صالحین یہاں پر نیک کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ صالحین صلاحیت کے معنی میں ہے کہ ان کے اندر نکاح کی صلاحیت بھی ہو، مالی طور پر بھی صلاحیت ہو اور جسمانی طور کے اوپر بھی وہ نکاح کے قابل ہوں اور حقوق ایک دوسرے کے ادا کر سکتے ہوں. من عبادکم و امائکم، خواہ وہ تمہارے غلام ہوں خواہ تمہاری وہ باندیاں ہوں، لیکن ان کو تم بغیر نکاح کے مت چھوڑو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. ان یکونوا فقراء، اگر وہ مالی طور پر مفلس ہیں، کمزور ہے ان کی مالی حالت لیکن جسمانی اور صحت کی حالت ان کی بہتر ہے، تب بھی فرمایا کہ ان کے نکاح میں دیر نہ کرو، ان کو نکاح کرواؤ. ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہو، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ ان کو مالداری اپنے فضل سے دے دیں گے. ہر روح اپنے ساتھ خود رزق لے کر آتی ہے اپنا، عورت اگر شادی ہو کر مرد کے گھر جاتی ہے تو وہ اپنا رزق اپنے حصے کا لے کر آ رہی ہے، کسی کا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوتا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑے کشادگی والے ہیں اور سب کچھ جاننے والے ہیں. یہ احکامات بڑی اہمیت کے احکامات ہیں اور ہم سب لوگوں کو بڑے فکر کی دعوت دینے والے احکامات ہیں. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم بے نکاح مت چھوڑو کسی کو، نکاح ان کا کرو، کوئی عورت ہے یا مرد ہے لیکن نکاح کے قابل ہے، صحت کے حوالے سے بھی مالی طور پر بھی وہ نکاح کر سکتا ہے، تو اس کو نکاح کے بغیر چھوڑو مت. اس لیے کہ بغیر نکاح کے انسان زیادہ جلدی شیطان کے لیے ترنے والا بنتا ہے، کیونکہ انسان کی خواہشات، انسان کے اندر موجود جو جذبات ہوتے ہیں، اگر وہ اس کو کوئی جائز راستہ نہیں ملتا تو پھر انسان بڑی تیزی کے ساتھ بدی کی طرف جاتا ہے، بہت جلدی بدی کی طرف جاتا ہے. اسی لیے بس البتہ اتنی بات ہے کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو حکم یہ ہے کہ اپنے ولی، اپنے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کریں، اگرچہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکی اپنے کفر میں نکاح کرے، بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح کرے تو نکاح تو ہو جائے گا، نکاح تو ہو جائے گا. یہ میں مسئلہ تھوڑا سا ذرا وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں، پچھلے دنوں یہ مسئلہ بہت زیادہ اس کے اوپر بحث مباحثہ بھی رہا. شریعت نے ایک ضابطہ بیان کیا، اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور عموماً ہمارے ہاں جو لوگ مسائل کی پرواہ رکھتے ہیں اور مسائل کی فکر رکھتے ہیں وہ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن عموماً لوگوں کو مسئلے پتہ نہیں ہوتے، کیونکہ دین کے معلومات کو تو لوگ کھیل تماشا سمجھتے ہیں، کوئی سیکھتا ہی نہیں دین کی باتوں کو، حالانکہ دین کے احکامات زندگی کے ہر مرحلے کے اندر ہیں، نکاح میں بھی ہیں. شریعت نے حکم یہ بیان فرمایا کہ نکاح کفوف میں کرنا چاہیے. کفوف کے معنی آتے کاف واؤ، یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی، اور حدیث شریف میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اس کے معنی ہوتے برابری، خاندانی برابری، اسٹیٹس میں برابری. 100% برابری تو بھائی کی بھائی کے ہاں نہیں ہوتی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100% نہیں، لیکن میچ کرتے ہوا خاندان ہو، خاندانی شرافت، خاندانی اسٹیٹس، اس کے اندر آپ اس کو اندر برابری کو اختیار کریں. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ جو عربوں کی اولادیں ہیں، جیسے عثمانی ہے، صدیقی ہے، فاروقی ہیں، علوی ہیں، سید ہیں، ان کا سلسلہ نسب یہ اگرچہ اونچ نیچ ہے، سید خاندان بہت اونچا، سب سے اونچا ہے، صدیقی علی حسب الترتیب علی حسب المراتب فرق ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں شریعت نے ان کو ایک دوسرے کا کفو قرار دیا کہ ایک دوسرے کے کفو میں، یعنی ایک دوسرے کے خاندان میں شادی کریں گے تو خاندانی جو برابری ہے وہ ایسی ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں نبھاؤ کر جائیں گے. لیکن اگر خاندانوں میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے، بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی ہے، تو عموماً نکاح میں مسائل پیدا ہوتے ہیں یا عموماً طلاقوں کی نوبتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ معاشرت کا فرق، رہن سہن کا فرق، یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اس کی آپ اصلاح کر بھی نہیں سکتے. ایک بچہ ہے یا ایک بچی ہے، ایک ماحول میں، ایک خاندان میں پرورش پا رہی ہے، جوان ہو گئے، شادی کر لی، اب کہاں سے وہ اپنی زبان کو اور اپنی عادتوں کو بدلیں گے؟ کوئی نہیں بدل پاتا، وہ خاندان کے اثرات انسان کے خون کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. مثال لے لیں اس کی کہ ایک خاندان ہے، مثال کے طور پہ قصائیوں کا خاندان ہے، مثال لے لیں اس کے ایک خاندان ہے وہ خاندانی طور پر جولاہوں کا خاندان ہے. اب اگر وہ کسی ایسے خاندان میں شادی کرے گا آ کر جو خاندانی طور پر عربوں کی اولادیں ہیں، تو ان کی زندگی کا رہن سہن میچ نہیں ہو پاتا، تبھی بھی میچ نہیں ہوتا، گزارا کر جائیں گے کر جائیں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ نہیں ہمیشہ طلاق ہی ہوتی ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، لیکن مشکلات پیش آتی ہیں اور اس کے اثرات دن بدن جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ میاں بیوی اس کے اثرات کو دیکھتے رہتے ہیں، بچوں میں بھی پھر اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. اس لیے شریعت نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ کفو میں شادی کرو، یعنی ایسے خاندان میں شادی کرو جو تمہارے خاندان کا ہم پلہ ہو. یہ ہے ایک شریعت کا مسئلہ. آج ہمارے ہاں لوگ ان چیزوں کو تو دیکھتے ہی نہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب پیسہ کتنا کماتا ہے، جاب کہاں کرتا ہے، اگر باہر کرتا ہے تو جی پھر اس کا آگے کچھ دیکھتے ہی نہیں کہ اگر وہ پتہ چل جائے باہر کی جاب ہے تو. اور بہت سارے مواقع کے اوپر نکاح کی ناکامی کے ایک سبب یہ بھی ہوتے ہیں، نکاح کی ناکامی کے، کہ خاندان ایسا منتخب کیا گیا یا شادی وہاں ہوئی جہاں خاندانی کفو مل نہیں رہا، اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ مالداری طور مالداری پیسوں کے حوالے سے ایسے خاندان میں شادی کرنی چاہیے جو آپ سے کچھ میل کھاتا ہوا ہو. بہت زیادہ عدم توازن، بہت زیادہ اونچ نیچ اور تفریق مالداری مالی طور پر، وہ بھی بعض اوقات مسائل کو پیدا کرتی. ایک بہت امیر گھرانے کی لڑکی ہے، اب اس کی شادی ایک ایسے گھرانے میں ہو رہی ہے جس سے مالی طور پر بہت کم ہے، تو وہ لڑکی بڑی تکلیف اٹھاتی ہے ان معاملات کے اندر، کہ جو اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ کچھ دیکھتی تھی آج اس کو اپنے شوہر کے گھر میں وہ نظر نہیں آ رہا. تو بعض اوقات اس کے نتیجے لڑائی جھگڑوں کی صورت میں، تفریق کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ برابری ایسے خاندانوں میں شادیاں کرو جہاں ملتا جلتا خاندان ہو، برابری ہو نسبتاً، تو وہاں عموماً شادیاں کامیاب ہوتی ہیں. اب مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ تو تھا ایک تمیزی مسئلہ. اب مسئلہ سمجھ لیں کہ جو فرمایا کہ شادیاں کرو بے نکاح لوگوں کی، تو کیا شادی خود کی جا سکتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکی، نابالغ لڑکی نہیں، بالغ لڑکی اپنا نکاح اپنے ولی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر اگر اپنے کفو میں کرے، ایسی جگہ کر لیا تو اس کا کفو ہے، ہم پلہ خاندان ہے، تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہے، قابل ملامت ہے. ہمارے ہاں جہاں پر کہ مشرقی ماحول ہے اور خاندانی ایک نظام ہے، وہاں پر ہمارے ہاں یہ حرکت اچھی نہیں سمجھی جاتی اور سنت کے خلاف بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے برکت بھی اسی میں رکھی ہے کہ جہاں رشتے بزرگ کرتے ہیں، خاندان کے بڑے کرتے ہیں، ماں باپ کرتے ہیں، دادا دادی کرتے ہیں، تو وہاں ان برکت ان نکاحوں میں اور ان رشتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت بھی رکھتے ہیں. بچے جب اپنی خود نکاح کے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے اندر جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، بہت دور تک دیکھنے کے اس عمر میں نہ ان کی نکاح جاتی ہے نہ عادی ہوتے ہیں۔ یہ فیصلے تو ماں باپ کرتے ہیں، خاندان کے بزرگ کرتے ہیں کہ کون کون سی چیز مد نظر رکھنی چاہیے کون سی نہیں۔ اس لیے مسئلے کی بات تو یہ کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن وہ نکاح بہرحال خلاف سنت ہوگا اور کسی مجبوری پر، یعنی ہم اس کو قبول تو کر لیں گے لیکن اچھا نہیں سمجھا جاتا، نہ اس لڑکی اور لڑکے کے بارے میں خاندان میں کوئی اچھی ریت تصور کی جاتی ہے کہ یہ کوئی اس نے اچھی روایت قائم کی ہے۔ البتہ دوسرے فقہاء کرام یہ فرماتے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ائمہ کے نزدیک وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے نکاح ہی منعقد نہیں ہوا۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے یا نکاح کرنا فرض ہے، نکاح کرنا سنت ہے، کیا درجہ ہے نکاح کا؟ تو نکاح کرنا کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر ایک انسان نکاح نہ کرے اور اس کو یقین ہو اس بات کا کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں شریعت کی حدود پر قائم نہیں رہ سکوں گا، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اور اس کو نکاح کرنے پر قدرت بھی، نکاح کر بھی سکتا ہے، وہ صحت بھی اس کی ایسی ہے کہ وہ نکاح کے قابل ہے، مالی طور پر بھی ایسا ہے کہ گزارا کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے، ایسے آدمی پر نکاح کرنا فرض ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں فرض ہے، الفاظ کا فرق ہے، مطلب ایک ہے کہ بعض کہتے ہیں فرض ہے بعض کہتے ہیں واجب ہے، لیکن بہرحال لازم ہے اس کے اوپر۔ جب تک ایسا انسان نکاح نہیں کرے گا گنہگار رہے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوگا، حرام کاری میں مبتلا ہوگا، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو لیکن ہوگا حرام کاری میں مبتلا، تو ایسے انسان کو تاخیر کرنے کا گناہ ہے اور ایسے آدمی کے اوپر نکاح کرنا فرض ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں کتنی تاخیر لڑکوں کے نکاح میں اور لڑکیوں کے نکاح میں ہو جاتی ہے، اگر مناسب رشتہ ملے تو پھر شریعت کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ اپنے بچوں کے نکاحوں میں بالغ اور بالغ ہو جانے کے بعد نکاح میں تاخیر مت کرو، اور جہاں فرمایا کہ جہاں نکاح نہیں ہوتے وہاں پھر فساد پھیلتا ہے اور آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اس فساد کو جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے۔ آج ایک طرف تو مخلوط ماحول، تعلیم اسکولوں کالجوں کی مخلوط، لڑکے لڑکیاں، جوان لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں، روک ٹوک کوئی نہیں، کہاں اسکول میں کون کس کو روک سکتا ہے، بے پردگی اوپر سے، کوئی پردہ بھی نہیں، کوئی شرم و حیا بھی نہیں۔ پھر رہی صحیح کسر جنازہ، اس شرم و حیا کا آپ کے موبائل اور نیٹ نے نکال دیا، ہر وقت ہر ایک کے ہاتھوں میں موبائل ہے، انٹرنیٹ سے وہ کنیکٹ ہے، واٹس ایپ وہ یوز کر رہا ہے، فیس بک وہ استعمال کرتا ہے، ای میلیں اس کی چل رہی ہیں، کون کون سے جناب چیزیں اس نے لے رکھی ہیں، دنیا کا ہر طرح کا مواد انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اچھا اور برا۔ پھر دن رات کی فحش فلمیں، گھر گھر میں کیبل لگا ہوا ہے، دن رات فحش انگیز فحش مناظر صبح سے شام تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گناہ پر ابھارنے والی ہزاروں چیزیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہزاروں چیزیں موجود ہیں، پابندیاں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ اب فرشتے تو ہیں نہیں، فرشتہ تو کوئی ہے نہیں بھائی، اتنا کنٹرول جوانی میں انسان کو بڑھاپے میں نہیں ہوتا، جوانی میں کون کرے گا؟ پھر کوئی یہ کہے کہ صاحب میں گناہ سے بچ گیا، تو میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچائے، انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے تو ضرور گناہ سے بچ سکتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا۔ ان جیسے حالات شریعت نے یہ پردے کی پابندی بلا وجہ نہیں رکھی، یہ کسی انسان کی پابندی نہیں ہے، لوگ اگر علماء کو برا بھلا کہتے ہیں علماء کے بتائی ہوئی پابندیاں نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کا حکم ہے، یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا حکم نہیں ہے۔ اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ علماء جو ہوتے ہیں، مفتی جو ہوتے ہیں، حکم بناتے نہیں ہیں، مسئلے بناتے نہیں ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ یہ پردے کی پابندی اس لیے ہے تاکہ یہ مسائل پیدا نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں اغوا، زنا بالجبر، اور عورتوں کو چھیڑنا، یہ سارے مسئلے مسائل کتنے دن رات بڑھ رہے ہیں، یہ ان سب کے بڑھنے کی بہت بڑی وجہ ایک بے پردگی ہے اور ایک نکاح میں بلا وجہ کی تاخیر ہے. بلا وجہ کی تاخیر. شریعت کا حکم کیا ہے؟ ہمارے سامنے بات آئی. شریعت کا حکم یہ ہے کہ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَى مِنْكُمْ، کہ جو بے نکاح ہیں، جیسے بھی ہیں بے نکاح، نکاح تھے ختم ہو گئے، انتقال ہو گیا میاں بیوی میں سے کسی کا، یا شادیاں نہیں ہوئی، ان کا تم نکاح کرو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر بالغ ہے اور اس کو نکاح کی خواہش ہے اور اس کا نکاح نہیں ہوتا، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فرمایا کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. جب انسان روزے رکھتا ہے تو انسان کی خواہشات کنٹرول میں رہتی. حکم ہے شریعت کا، اپنے آپ کو کنٹرول کرو اور نکاح کا کوشش کرو. ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کہ ایک صحابی تھے حضرت عکاف رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاف رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، تو باندیوں کے ساتھ بھی تعلقات ویسے رکھے جا سکتے تھے جیسے کہ جیسے بیوی کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی باندھی ہے شرعی طور پر؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مالی طور پر گنجائش ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں مالی طور پر اس قابل ہوں کہ میں نکاح کر سکتا ہوں. آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو. آپ نے فرمایا کہ پھر تو تم کون ہو؟ شیطان کے بھائی ہو. اور فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح ہوں، بدترین لوگ وہ ہیں جو بے نکاح ہوں، اور تمہارے مردوں میں، یعنی وہ لوگ جو کہ انتقال کر گئے، سب سے زیادہ رذیل وہ ہیں جو بے نکاح ہونے کی حالت میں مر گئے. آپ اندازہ کیجئے. فرمایا کہ تمہارے مردوں میں، یعنی جو لوگ انتقال کر چکے، ان میں سب سے بدترین انسان وہ ہے، اور سب سے رذیل الفاظ ہیں، سب سے رذیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے. تو معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ جس معاشرے میں زندہ ہیں، ہم لوگ تو بس ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں آج اپنے ماحول اور معاشرے میں، کہ وہ بس کمانے کے قابل ہو جائے. اس کا جواب قرآن کریم نے پیچھے دے دیا. فرمایا کہ اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر کسی کے پاس مالی گنجائش نہیں، وہ فقیر ہے، یغنہم اللہ من فضلہ، ارے اللہ پہ بھروسہ کرو بھائی، رازق تم نہیں ہو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق بے شک اللہ ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی قوت والا ہے. تم کہاں سے رزاق ہو؟ ہم کہاں سے رزاق ہیں؟ رزاق تو اللہ ہے. اور یہ روایات میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس کی، میں ابھی آپ کو سناؤں گا. انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر مال نہیں ہے تو شادی کر لو، مالدار ہو جاؤ گے. تمہارے پاس اگر مال نہیں ہے تو شادی کر لو، مالدار ہو جاؤ گے. کیوں ہو جاؤ گے؟ اس لیے کہ دیکھو، اللہ تو رازق ہے، اس کو تو رزق پہنچانا. ایک شادی ہوئی، بیوی گھر میں آئی، اپنا رزق خود لائی نا. میں نے یہ روایت آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ جب کوئی انسان، جب کوئی بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، یعنی اس میں روح پڑتی ہے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں کچھ باتوں کو لکھ لو. ایک چار چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ کتنے سانس زندہ رہے گا، کس زمین میں دفن ہوگا، کتنا رزق استعمال کرے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیا رزق، باپ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کھلایا. بھائی تم نے کہاں سے کھلایا؟ کھلایا تو اللہ نے، واسطہ اس نے باپ کو بنایا. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کو رزق پہنچانا ہے نا، جیسے کمبے اڑ رہے ہیں، یہ پرندے اڑ رہے ہیں آپ کے سامنے، تو ان کو بھی تو رزق مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ان چوٹیوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں زمین پر، ان کو بھی تو رزق مل رہا ہے، ان سب کو رزق دے رہے ہیں اللہ، تو بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیں گے. ہاں، ذریعہ جس طرح ان پرندوں کو کسی نے چارہ ڈال دیا، اسی طرح بچوں کو اللہ تعالیٰ باپ کو ذریعہ بناتے کہ باپ کھلاتے. کسی کے باپ نہیں ہوتے تو ماں کے ہاتھ میں رزق پہنچاتے ہیں. کسی کے باپ ماں نہیں ہوتی، بالکل وہ آدمی ہوتا ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو اللہ تعالیٰ اور ذریعے سے بچہ بھوکا تو نہیں مر رہا، جس کو اللہ نے رزق دینا ہے وہ تو رزق اس کو ملے گا. اس لیے بات یہ ہے کہ ہر آنے والی روح اپنے ساتھ رزق لے کر آ، بچہ پیدا ہوتا ہے بچے کے ساتھ رزق بھی اترتا ہے. عموماً لوگ دیکھتے ہیں جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذرائع کو خود بخود بڑھا دیتے ہیں، آمدنی کے ذریعے بڑھ جاتے ہیں، تنخواہ میں اضافہ ہو گیا، کاروبار بہتر ہو گیا، ملازمت اور اچھی ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا، یہ دینے والی ذات ہے. شادی ہوئی، بیوی آئی، اللہ تعالیٰ نے رزق بڑھا دیا کیونکہ اب زیادہ آدمی گھر میں آ گئے، تو رزق دینے والی بات ذات اللہ کی ہے. اس لیے کوئی انسان قرآن کریم اسی کو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو تم فقر و فاقے کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو کہ بچے فقر و فاقے میں مبتلا ہوں گے، تم رزق تمہارا کام ہی نہیں ہے، رزق تو اللہ ہے.